نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر ويصارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم ساتھیو، یہ سورہ آل عمران کی آیات 113 114 اور 115 ہیں. ان تین آیات کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے پہلے اہل کتاب کا ذکر کیا ہے، اور اہل کتاب کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کے جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے غصے کا، اپنے غضب کا اظہار کیا. تو ان آیات کا ترجمہ سن لیں. فرمایا، لو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہ، اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ ہیں جو ایمان لائیں گے. ہر گروہ مکمل طور پر خراب نہیں ہوتا، ہر گروہ میں کوئی نہ کوئی صالح عنصر، اچھا عنصر موجود ہوتا ہے، اور آج ابھی آگے اسی کا ذکر آئے گا. تو فرمایا، ان میں سے کچھ ایمان لائیں گے. واکثرہم الفاسقون، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان، اکثریت بگڑی ہوئی. لن یضروکم الا اذى، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر بس کچھ ہلکا سا. یہ اللہ نے ہمیں پہلے فیصلہ دے دیا کہ اگر ہم ان کے سامنے ڈٹ جائیں تو انہیں کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی. ویسے تو ہمارا ایمان ہے، ایک کشمکش حق اور باطل کی چل رہی ہے، اور اس کشمکش میں آخری کامیابی اہل حق کو حاصل ہونی ہے. اور ابھی ہمارے سامنے ایک مثال بھی آ گئی اس کی، افغانستان میں ایک طرف ہر قسم کی ٹیکنالوجی کا عروج اور ہر طرح کے وسائل، دوسری طرف بے سر و سامانی، لیکن ایسی ذلت ہے جو افغانستان میں امریکہ کو دیکھنی پڑی. خیال تو یہ تھا کہ بڑی آسانی کے ساتھ پہلے کارپیٹ بمبنگ کریں گے، ان کو پوری طرح تباہ کر دیں گے، پھر وہاں جا کر قبضہ کر لیں گے، اور پھر وہاں کے سارے وسائل اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے. وسط ایشیا کے سارے خزانے ہمارے روس میں ہوں گے، ہم بڑے آسانی سے ان کو بندرگاہوں تک لے آئیں گے اور اپنے یہاں شفٹ کر لیں گے. لیکن کیا ہوا ہے آپ کے علم میں؟ اور اب تو واپسی کی بھارت تیاریاں ہیں ان کی، مکمل طور پر تو نہیں جائیں گے، بڑے مضبوط اپنے اڈے انہوں نے بنائے ہیں اور وہاں پر ان کے بیسس تو ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ویسے وہ اب جو ان کا اتنا بڑا خرچہ ہو رہا ہے یہاں پر 1.5 لاکھ فوج مینٹین کرنے کا، جس کی وجہ سے کمر ٹوٹی ہوئی، تو اس میں کمی کریں گے. تو فرمایا کہ یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر ہلکا سا. وہی قاتلوکم، اور اگر یہ تم سے لڑیں گے، یولوکم الادبار، تو تمہارے سامنے پیٹ پھیر دیں گے، پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. ثم لا ینصرون، اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. ضربت علیہم الذلہ، ان پر مسلط کر دی گئی ہے ذلت. اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے کوئی سہارا ہو یا کوئی لوگوں کی طرف سے مدد ہو. پھر یہاں پہ خاص ذکر یہودیوں کا ہے، اور آج دنیا میں یہودی اگر موجود ہیں تو عیسائیوں کے رحم و کرم پر، عیسائیوں کے تعاون کی وجہ سے، ورنہ اگر عیسائی آج بھی ان سے اپنا تعاون ہٹا لیں تو ان کی ریاست قائم نہیں رہ سکتی. وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر محتاجی تھوپ دی گئی. کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. کون سا انکار؟
عملی انکار، ورنہ یہودی آج بھی تورات کو ان کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، لیکن تورات کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، اس کو عملی انکار کہیں گے. اگر ہم بھی قرآن کو مانیں لیکن قرآن کے فیصلوں کو نافذ نہ کریں تو ہم بھی کفر کر رہے ہیں. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. تو اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت ہم بھی 80% کافر ہیں تو ناراض نہ ہوں، جملہ غلط نہیں. 20% مسلمان ہیں کہ انفرادی طور پر کوئی نمازیں وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا پورے کا پورا نظام تو کیا ہے؟ کافرانہ. اسی کافرانہ نظام کے ساتھ ہم تعاون کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ٹیکس کس کو دیتے ہیں؟ اسی نظام کو دیتے ہیں. یہ نظام چل رہا ہے ہمارے سہارے. ایک فیکٹری ہے جو سودی قرضہ لے کر بنائی گئی ہے، سودی قرضے پر مشینری آئی ہے، سودی قرضے سے پروڈکٹ تیار ہو رہا ہے. وہ فیکٹری کیوں چل رہی ہے؟ اس کا سامان کون خرید رہا ہے؟ ہم خرید رہے ہیں. اس کی قیمت میں سود شامل ہے کہ نہیں ہے؟ اس پورے سودی نظام کو کون چلا رہا ہے؟ میں چلا رہا ہوں، آپ چلا رہا ہوں، اور ہم یہاں کے قانون کے پابند ہیں. قانون توڑ کے تو دیکھیں. تو گویا ہم اس کافرانہ نظام کے پورے سپورٹر ہیں، اس کے پروے ہیں، اس نظام کو چلا رہے ہیں. ہر ادارے میں کام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ افرادی ہوتے ہیں، لیکن ادارے پورے کے پورے ان کے ضوابط، ان کے قوانین سارے کے سارے شریعت کے مطابق نہیں. وہ فرمایا ہے کہ اللہ نے یہودیوں کو سزا اس لیے دی ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء اکرام کو نہ شہید کرتے تھے. کئی انبیاء کو انہوں نے شہید کیا. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اور یہ برا انجام اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، بلکہ وہ حد سے گزرتے تھے، ہیلے کرتے تھے. ایک ہوتا ہے اللہ کا حکم نہ ماننا، ایک ہے کہ ہیلوں کے ذریعے سے ناجائز چیز کو بھی جائز کر لیتے. اسی دنوں فہد یونس صاحب نے ہمیں ایک پریزنٹیشن دی تھی قرآن اکیڈمی آفین آباد میں اسلامی بینکنگ کے حوالے سے، تو معلوم ہوا کہ ہم نے صرف اتنا کیا ہے کہ اصطلاحات بدل دی ہیں، باقی سارا سلسلہ وہی ہے. تقافل میں جو ہے وہ پریمیم دیتی ہیں، لیتی ہیں عام انشورنس کمپنیاں. جو تقافل والے ہوں کہتے پریمیم نہیں، یہ تبرو ہے یا یہ وقف ہے. لیکن تبرو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو تحفہ دینا، تحفہ دے کے آپ بھول جائیں، لیکن بھولتے نہیں. اس تحفے کو انویسٹ کیا جاتا ہے، اس میں سے ایک حصہ آپ کو ملتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کا نقصان ہو جائے تو بعد میں پابند ہوتے ہیں، کمپنسیٹ کرتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ تو پرومس ہے. تو اصطلاحات بدل دیں، سسٹم پورے کا پورا وہی ہے. بعد یونس نے ایک اچھا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ آؤٹ کم عام بینک کا اسلامی بینک کا ایک ہی ہے، معاشرے میں سے کوئی خیر وجود میں نہیں آ سکتا. آپ اگر 100 روپے قرضہ لیں عام بینک سے، آپ کو دینے 127 روپے، اور آپ 100 روپے کی چیز خریدیں اسلامی بینک کے ذریعے سے، آپ کو دینے 127 روپے، تو فرق کیا پڑے گا اس سے؟ یا تو یہ ہو کہ اسلامی بینک کے حوالے سے کوئی آپ کو ریلیف مل رہا ہو کہ بھائی پروفٹ شیئرنگ ہوگی، جو پروفٹ ہوگا اس میں آپ کا بھی حصہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو چاہے نقصان ہو چاہے فائدہ ہو، آپ نے بینک کو تو اتنے پیسے دینے ہیں. تو لہذا یہ ہوتا ہے اعتدال، حد سے گزرنا. کہ جب ایک آدمی ہیلوں کے ذریعے سے حلال کو بھی حرام کو بھی اپنے لیے حلال کر دے، تو یہ سارے جرائم یہود کے تھے کہ وہ نافرمانی بھی کرتے تھے اور اس کے علاوہ حد سے بھی گزرتے تھے. لیکن اب جو اصل آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں، یعنی جو آج کا موضوع ہے، ویسے تو ساری آیتیں ایسا رہتے ہیں، آج کے موضوع کے حوالے سے فرمایا کہ ان میں جبکہ اس قوم پر اللہ کا غضب ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، اس کے باوجود اس قوم میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہے، اور اس گروہ کی 5 صفات ہیں. وہ 5 صفات میں آج آپ کو سنا رہا ہوں. کیوں سنا رہا ہوں؟ جو ذلت اور رسوائی ایک زمانے میں یہود کی تھی، آج وہ کس کی ہے؟ وہ مسلمانوں کی. ڈاکٹر زہرا احمد صاحب کی کتاب ہے، ضرور پڑھی، اللہ آپ کو ہمت دے. یہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، تو ڈاکٹر صاحب بھی آیتیں پڑھ رہے تھے, کہنے لگے آج کی کیفیت ہماری, کہیں کوئی ہماری دنیا میں عزت ہے, کوئی ہماری سے ہے, ہمارے حکمران ہمارے دشمنوں کے وائسرائے اور ان کی غلامی کے اوپر مجبور ہیں, جیسے کہ ہم اس وقت پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, کیا سویلین قیادت ہو, کیا ہماری ملٹری قیادت ہو, وہ ہل نہیں سکتے, وہ جو وہ کہتے وہ کرنا پڑ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ تو یہ ذلت اور رسوائی ہے, جو جرائم یہود کے تھے وہ جرائم ہمارے لیے. یہ پانچ صفات اگر اپنے اندر ہم پیدا کر لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں. امت اس وقت مغضوب ہے, اللہ اس سے ناراض ہے, اللہ اس کی مختلف قوموں سے پٹائی کروا رہا ہے, اسے جگہ جگہ ذلت دیکھنی پڑ رہی ہے, کوئی اچھی خبر ہمیں نہیں ملتی. اخبار پڑھنا بھی مجبوری ہے تاکہ حالات سے باخبر ہوں, اور اخبار پڑھنے کے بعد جو دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے, جو بھی حساس آدمی ہے وہ بھی ایک لازمی حصہ کیا کر. ایسے میں ہم اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں اگر یہ پانچ کام ہم کریں. تو پانچ کام کیا ہیں؟ فرمایا لیس سوا, یہ سارے یہودی سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. منہم امتن قائمتن, ان میں سے ایک امت ہے جو ابھی بھی قائم ہے. اس پر قائم ہے, یہاں پہ قرآن مجید کا ایک پورا علم ہے کہ قرآن مجید میں محسوسات ہوتے ہیں جو اہل علم اور غور کرنے والے وہ خود اس کو محسوس کر لیتے ہیں. وہ قائم ہے کس پر؟ علی الحق, حق پر قائم ہے. علی اصل دین ہی, اپنے اصل دین پر قائم ہے. اب ہم کیسے حق پر قائم ہوں گے؟ تنظیم اسلامی کے ساتھی کیسے حق پر قائم ہوں گے؟ نمازیں پڑھ کے قائم ہو جائیں گے؟ نہیں. رمضان کے روزے رکھ کے قائم ہو جائیں گے؟ نہیں. حج کر کے قائم ہو جائیں گے؟ نہیں. جو اللہ نے آپ کو قرآن کے ذریعے سے دین کا تصور دیا اس کے مطابق عمل کرنا ہو. قیامت کے دن سوال ہوگا جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا. ایک بیچارے کو علم ہے ہی نہیں, اس کے سامنے قرآن آیا ہی نہیں, تو ظاہری بات ہے کہ اس کی پکڑ بھی آسان ہے قیامت کے دن. ہم میں سے اکثر بھائی وہ ہیں کہ جن کے سامنے ڈاکٹر سار احمد صاحب کے ذریعے سے یا ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے قرآن مجید کے مضامین آ چکے ہیں, کئی کئی دور تک میں قرآن سنے ہیں, یا اب تو نیٹ کے ذریعے سے اور مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ گھر میں یہ ساری کی ساری چیزیں سننے کے لیے, پڑھنے کے لیے, دیکھنے کے لیے موجود ہیں, سن رہی ہیں, دل نے اثر کیا ہے, قبول کر کے ان باتوں کو آگے بڑھیں. تو ہم اس وقت حق پر قائم ہوں گے جبکہ اپنے ان فرائض کے اوپر ہم خود جمے ہوئے ہوں, اور فرائض آپ سب کو یاد ہوں گے. نمبر ایک, پوری زندگی میں اللہ کے دین پر عمل کرنا, صرف نماز روزے کی حد تک نہیں, معاملات بھی ہمارے کھڑے ہوں, کوئی حرام خوری, کوئی جھوٹ, کوئی دھوکہ دہی, کوئی دو نمبر کا مسئلہ ہمارے کاروبار میں, ہمارے کام میں, نہ نوکری کر رہے ہیں تو 16 آنے کر رہے ہوں, اور کسی کو ہائر کیا ہوا اس سے کام لے رہے ہیں تو اس کے گیلے بہانے سے اس کے پیسے نہ ماریں, اس کو اس کا پورا حق دیں. اسی طریقے پر شرعی پردہ, شادی بیاہ کے موقع پر اپنے معاملات کو سنت تک محدود رکھنا, کوئی مہندی مائیوں اور جہیز اور یہ ساری جو خرافات ہیں ان سے بچنا, غمی آ جائے تو اس موقع پر وہی کچھ کرنا جو سنت سے ثابت. دوسرا فرض کیا ہے جی؟ دوسروں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ہم پر فرض ہے. لہذا دین دعوت کا کام ہمارا بہت کمزور ہے. انفرادی دعوت کے حوالے سے ہم کہتے ہیں بھائی کم از کم کسی ایک بھائی کے ساتھ محبت کرو, اس تک دین کی بات پہنچاؤ, اس کو غفلت سے نکالو, اس کو اللہ کے ساتھ جوڑو. اتنا مشکل کام تو نہیں نا, ہر ایک کا کونے کا دوست تو ہوتا ہے, کوئی قریبی تعلق دار ہوتا ہے, لیکن اس حوالے سے ہماری کوتاہی ہے. اور نمبر تین, دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنا, اس کے لیے فعال ہونا, اجتماعات میں آنا, دوسروں کو بھی لانا. اللہ کرے کہ ایک منظم جماعت ایسی وجود میں آ جائے کہ برائی کو ہاتھ سے روکنے کے لیے ہمارے پاس طاقت ہو. ابھی تو طاقت نہیں ہے, ابھی تو ہماری کوئی حیثیت نہیں. وہ کب ہوگی؟ جبکہ ہم سب ملتزم ہوں گے, باقاعدہ نظم کے پابند ہوں گے, اور امیر ہم پہ ڈیپینڈ کر سکے گا کہ اگر میں نے کوئی کال دی تو یہ سب کے سب میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے کال دی میں اکیلے ہی ہوں, کیونکہ 10-12 کھڑے ہیں باقی جو گھروں میں ہیں. ایک منظم جماعت کے طور پر ہمیں ایک کردار ادا کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں واقع ان لوگوں میں شامل فرمایا جن کے بارے میں فرمایا کہ منہم امتن قائمتن، ان میں سے ایک جماعت وہ ہے جو کھڑی ہے ابھی ڈٹی ہوئی ہے، اللہ ہمیں انہیں میں شامل فرمایا. اب ان کے اوصاف کیا ہیں؟ ان کے پانچ اوصاف ہیں، ہیں ذرا مشکل لیکن اللہ کے ہاں جنت حاصل کرنی ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے تو جنت آسانی سے تو نہیں ملے گی نا. ہم حسب تم ان تدخل الجنہ، تم نے سمجھا تم جنت داخل ہو جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے پر آئے تھے، مشکلات تو ہیں. حدیث ہے کہ جنت کو اللہ نے مشکلات میں گھیر دیا اور جہنم کو اللہ نے خواہشات میں گھیر دیا. خواہش کے مطابق جو جی میں آیا کریں تو جہنم انجام ہے، اور مشکلات پر چلیں اس دنیا میں تو انشاءاللہ پھر تھوڑی سی مشکل ہے لیکن اتنا مال اترے یسرا، بہت بڑی آسانی ہے، بہت بڑی جنت ہے، نعمتیں نعمتیں. اب پہلا کام کیا ہے؟ یہ زمانہ بڑا مشکل ہے لیکن کرنا تو ہے. یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں. آسان کام ہے، فجر پڑھنی مشکل ہو گئی ہمارے لیے آج کل، لیکن اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں. ناراض قوم میں سے اللہ کو یہ لوگ پسند ہیں، پوری قوم یہود سے اللہ ناراض تھا، فرمایا ان سے اللہ راضی ہے، راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کی آیت تلاوت کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ اس کے لیے پہلے آیتیں یاد کرنی پڑیں گی، تھوڑی تھوڑی کر کے آدمی بڑھاتا رہے. جنت میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا اسی طرح سے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو جیسے دنیا میں پڑھتے تھے، جنت کے درجے چڑھتے جا. جنت میں جانے کے بعد بھی حفظ قرآن نعمت تھی، لیکن کس کا حفظ قرآن؟ کہ جو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. وہ راتوں میں اٹھنا، اللہ سے مانگنا، رونا، اپنے لیے بخشش مانگنا، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور اسے پوری امت کے لیے، سننا سے امت کی فکر کرنا. تو پہلا کام یہ ہے یتلون آیات اللہ آناء اللیل، تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات رات کی گھڑیوں. کھانا اور نیند، اس کی مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. ڈاکٹر ریاض صاحب ویسے تو مینجمنٹ کے ماہر ہیں، ٹائم مینجمنٹ کراتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نیند کی بھی مینجمنٹ ہو جاتی ہے اور کھانے کی بھی. آپ کا جسم عادی ہو جائے گا، میں نے دوپہر کا کھانا کھانا چھوڑ دیا، جس دن دوپہر کو کھا لو اس دن رات کو میں کھا نہیں سکتا، میں مشکل ہوتی ہے پھر اور ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی. اب باڈی عادی ہو گئی ہے ایک وقت کھانا کھانے کی، اسی طرح سے نیند ہے. آپ اپنے جسم کو عادی کر لیں کہ اتنی دیر سونا ہے، وہ جسم اتنی دیر ہی سوئے گا، اس کے بعد خود و خود آپ کی آنکھ کھلے گی. تو کچھ حصے کی پرابلم ہوتی ہے تو نیند تو قربان کرنی پڑے گی، کچھ رات کو جلدی سونا پڑے گا. اور جس گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے ان کے لیے وہ رات بھی جلدی سونا مشکل نہیں ہے. ہاں جن کا ٹیلی ویژن ہے اور چلتا بھی ہے تو پھر ان کی راتیں تو کسی اور سے زیادہ بسر ہو جاتی ہیں. بہرحال خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا اگر جنت لینی ہے. تو پہلا کام یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیتیں تلاوت کرنا. نمبر دو، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں. مراد اس سے یہ بھی ہے کہ طویل سجدے کرتے ہیں. یبیتون لربہم سجدوں وقیاما، اللہ کے نیک بندے سجدوں کے ساتھ، طویل سجدوں کے ساتھ، طویل قیام کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنی راتیں بسر کرتے ہیں. لیکن یہاں اس سے مراد جیسے آیا ہے واو، واو حالیہ کہلاتا ہے، کہ وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں. اور آج ایک میں تکبر نہیں ہوتا، بہت بڑا خطرہ ہے تہجد گزار کے لیے، خطرہ ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھے. میں تو تہجد پڑھتا ہوں اور یہ تو فجر نہیں پڑھتا، دیکھو تو بیٹھ تک سو رہا ہے، باتوں باتوں میں نکل جاتا، کبھی کبھی زبان سے نکل جاتا، تم دوپہر تک سو رہے ہو تو. مجھے تو قرآن یاد ہے اور اس کو تو آتے نہیں کچھ. تو شیطان نیک آدمی کو دو بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا کرتا. آپ جتنے زیادہ نیک ہوں گے اتنا آپ کو شیطان کے حملوں کا زیادہ خطرہ. شیطان کے پاس مختلف قسم کے اس کے ایجنٹ ہیں، لائٹ ویٹ بھی ہیں، میڈیم ویٹ بھی ہیں، ہیوی ویٹ بھی ہیں. تو اگر آپ ہیوی ویٹ بننے کی کوشش کریں گے نیکی کے اعتبار سے، ویسا پہلوان بھیجے گا آپ کو، آپ کو ویسا رنگ لگائے گا. تو جو بہت زیادہ نیک بنتا ہے، شیطان اس کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے. اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ حدیث قدسی ہے. اور یا دکھاوا پیدا کر دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو میری خاص نیکیاں لوگوں کے علم میں آئیں، اور اس کے لیے پھر وہ مختلف انداز سے کرتا ہے، چاہتا ہے کسی طرح بات ادھر موڑ کے لے آؤں اور پھر میری یہ خوبی لوگوں کے سامنے آ جائے. اور دکھاوا کیا ہے؟ شرک ہے. اور شرک اللہ کے ہاں معاف نہیں. تو لہذا فرمایا کہ وہ آج کی اختیار کرتے ہیں، جھکنے والے ہیں. اس سے یہ مراد بھی ہے کہ وہ ویسے بھی آج عاجز ہیں اور اللہ کے بھی ہر حکم کے سامنے جھکتے ہیں. جو بھی اللہ کا حکم آ جائے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. مطلب پوری زندگی میں آج بھی اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنا بھی تکبر ہے. اذان کی آواز آئی، کہا حی علی الصلاح، اور میں منہ سے تو نہیں کہہ رہا لیکن میں کہا میں تو نہیں جاؤں گا، بیٹھا ہوں ادھر گپ شپ کر رہا ہوں، ٹی وی دیکھ رہا ہوں، دکان پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور زیادہ کوئی میرے نزدیک ضروری کام ہے. تکبر ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کو یہ تکبر نہ لگے تو ذرا تجربہ کر کے دیکھیے. ذرا اپنے بچے سے کہیے، بیٹے ذرا پانی لے آؤ، بیٹا وہاں سے اٹھے ہی نہیں، منع بھی نہیں کر رہا لیکن بیٹھا ہوا ہے، آپ کو دیکھ بھی نہیں رہا، کیا جذبات ہوں گے آپ کے، کیا کہیں گے آپ؟ تکبر ہے کہ نہیں؟ اس نے لفٹ نہیں کرائی میری بات. بالکل یہ ہمارا معاملہ ہے کہ پانچ مرتبہ کہا جائے مسجد سے حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ویسے کچھ بھی کامیاب کون ہونا چاہتا ہے؟ ہر کوئی کہہ میں ہونا چاہتا ہوں. تو پانچ مرتبہ آپ سے کہتے آؤ بھی کامیابی کی طرف، لیکن نہیں آ رہا. تو اللہ کی بات نہ ماننا بھی تکبر ہے. تو ہم یسجدون میں یہ سارے مفہوم کور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے بھی جھکتے ہیں، حق کی بات آ جائے تو جھک جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے. تکبر کس کو کہا گیا حدیث میں؟ پوچھا صحابہ کرام نے کہ ہمیں اچھا لباس پسند ہے، کیا پہننا منع تو نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، حلال طریقے سے اچھا لباس پہنو. تکبر یہ ہے کہ بطر الحق غمت الناس، حق آ جائے سامنے اور آدمی اس کو قبول نہ کرے، انا رکاوٹ بن جائے کہ میں کیوں مانوں، جیسے ابو جہل نہیں مان رہا، تکبر ہے. اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو ہم یہ ستون کا مطلب یہ ہے کہ حق کے سامنے سب جھکا دیتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے بھی کسی تکبر کا اظہار نہیں کرتے. تو دو خوبیاں ہمارے سامنے آ گئیں ہیں، دونوں بہت مشکل. نمبر ایک، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیتیں تلاوت کرنا، اور نمبر دو، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، سجدہ کرنا. مراد یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اور لوگوں کے سامنے بھی ایک عاجزی، انکساری، اس کی روش اختیار کرنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا. آج میں بڑی نیکیاں کر رہا ہوں اور دوسرے کو کمتر سمجھ رہا ہوں، ممکن ہے کہ کل میں کسی شیطان کے فندے میں آ جاؤں اور وہ سب توبہ کر کے نیکی کی راہ پر آ جائے، اور آخر میں وہ شروع ہو جائے میں ناکام ہو جاؤں. کوئی گارنٹی ہے کہ ہم مرتے دم تک بالکل صحیح راہ پر رہیں؟ اس لیے میں تو اللہ سے دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے ہمارا انجام اچھا ہو جائے، ٹھیک ہے، عاقبت اچھی ہو جائے. نمبر تین، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور ایمان لاتے ہیں آخرت کے دن پر. اس سے مراد ہے وہ دوسری بات، میں نے کہا تھا شیطان دو حملے کرتا ہے، ایک تکبر اور ایک دکھاوا. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان کا مفہوم قرآن مجید میں آتا ہے اخلاص کے لیے. دو مرتبہ مضمون آیا، ایک مرتبہ سورہ بقرہ میں جو سورہ آل عمران سے پہلے ہے، اور ایک مرتبہ سورہ نساء میں جو آل عمران کے بعد ہے، آگے پیچھے، کہ والذین ينفقون اموالهم ریاء الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. کیوں؟ مال کس کے لیے خرچ کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کے لیے. اور میں نے لوگوں میں اس کی تشہیر کر اپنے نام کی تختی لگا دی تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ یہ ہاسپٹل میں نوید صاحب نے بھی حصہ لیا ہے, ان کے نام کی تختی لگی ہے, وارڈ نوید صاحب کے نام سے محسوم ہے, مسجد میں نوید صاحب کے نام لگا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے بنائی ہے مسجد, تصویر کی چاہیے انہوں نے, وزیر اعظم کو چیک دیا ہے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اور تصویر کی چاہیے ساتھ, بلکہ اب تو اور زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے. چندہ ہم آپ سے لیں اور جا کے امیر تنظیم اسلامی چیک دے رہے ہیں, نہ امیر تنظیم اسلامی کا اپنا پیسہ ہے نہ کچھ ہے, لیکن تصویر امیر تنظیم اسلامی کی چھپ رہی اور بعد میں اگر چیک باؤنس ہو جائے تو ماشاءاللہ پھر تو کیا کہنے. تو بہرحال یہ خطرے ہیں, یہ نیک لوگوں کے ساتھ خطرے ہیں. تو اسی طرح سے نیکی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ آخرت کے اجر کے لیے. میں چاہتا ہوں دنیا میں بابا ہو جائے, دنیا میں تعریفیں ہو جائیں, تو دکھاوا اللہ پر بھی ایمان کی نفی ہے, آخرت پر بھی ایمان کی نفی ہے. یہاں یہ جو الفاظ آئے یومنون باللہ والیوم الآخر, ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, ایمان رکھتے ہیں آخرت کے دن پر, ان کی نیکیاں اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور ان کی نیکیاں آخرت کے اجر کے لیے ہوتی ہیں. کسی نے بہت عمدہ اردو میں محاورہ کہا اور بہت صحیح کہا جس نے لکھا ہے کہ نیکی کر دریا مٹا. یہاں پر نیکی کا کوئی بدلہ نہ, یہاں تک کہ مفتی شفیع صاحب نے سورۃ الروم کی حکایت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کسی کو تحفہ دینا اس نیت سے یہ مجھے تحفہ دے گا آپ, یہ بھی سود ہے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ, ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ سود کے حوالے سے, سود کی حرمت کے حوالے سے پہلی آیتیں جو مکی دور میں آ گئی کہ جو مال تم لیتے ہو سود پر تاکہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کے بڑھ جائے, تمہیں 100 کے 110 مل جائیں, اللہ کیا وہ نہیں بڑھتا. لیکن اس کی ایک اور تفسیر کئی صحابہ سے منقول ہے کہ اس نیت سے کسی کو تحفہ دینا تاکہ جواب میں تحفہ ملے یا اس سے بہتر تحفہ ملے, یہ بھی ایک سود کی صورت ہے. تو نیکی کر کے آدمی بھول جائے اور اس کو شکریہ تک کا کوئی اس کو امید نہ ہو کہ جی میرا شکریہ ادا کرے گا. لا یریدون جزاء ولا شکورا, پورے دہر میں آتا ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو, قیدیوں کو, مسافروں کو, اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجه اللہ, ہم تمہیں کھلا رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. لا یریدون منکم جزاء ولا شکورا, نہ ہمیں تم سے کوئی بدلہ چاہیے نہ کوئی شکریہ چاہیے. اتنا نخاف ہو میں ربنا یومن ابوسن کم تریرا, ہم تو اس دن کے احساس سے ڈرتے ہیں کہ جس دن کی اداسی بہت ٹھہری ہوئی ہوگی. آخرت کے لیے کر رہے ہیں, اس دن کی ایک شر سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں جو آخرت میں آنے والا ہے, اور لبج ہلا اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو نمبر 3, اپنا مراقبہ کریں, اپنا جائزہ لیں. جو 10 مطلوبہ اور صاف تنظیم اسلامی کے ساتھیوں کے ہیں ان میں شروع ہی میں آئیے کہ اپنا جائزہ لیں کہ میری ساری بھاگ دوڑ کا مقصد کیا ہے. اس لیے کہ بھائی امیر کے علم میں آ جائے کہ یہ بڑا ایکٹیو رفیق ہے, آخر سعید صاحب کو جو اتنا ملے گی بڑے خوش ہوں گے, جناب نویر صاحب نے یہ کام بھی کیا, یا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ذرا بابا ہوگی, اور یا اس کا مقصد صرف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ کی خوش ہوگی, آخرت کے اجر و ثواب کے لیے کوشش. تو یہ تیسری خوبی ہے اخلاص. چوتھی خوبی فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم برائی کو دیکھ کر تڑپ اٹھیں اور اسے ختم کرنے کی کوشش کریں. ہاں درجہ ہے نہیں ہے اختیار, تو دل میں تو چبھن ہو کے کیا ہو رہا ہے, یہ بےحودگی, فحاشی, بدعت, یہ 2 نمبر کے کام, یہ غلط کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمت ہو تو آدمی زبان سے بھی کہے, اور مزید اللہ تعالی ہمت دے تو برائی کو ہاتھ سے روکے. اعلیٰ درجہ وہی ہے, کم تر درجہ کیا ہے, اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر ایمان دل میں نہیں. تو برائیوں سے شدید نفرت, اس نظام سے شدید نفرت کہ جو کافرانہ نظام ہے, اور ڈاکٹر صاحب تو بعضوں کا جوش میں کہتے تھے کہ اس نظام سے استفادہ حاصل کرنا بھی حرام ہے، اس نظام میں سانس لینا بھی حرام ہے، کہ جہاں اللہ کو بڑا نہیں مانا جا رہا، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نافذ. کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ صرف اتنا اس نظام سے استفادہ کرو جتنی تمہاری مجبوری ہے، جس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے. جینے کے لیے حرام سے استفادے کی اجازت ہے، لیکن کتنی؟ غیر باغوں والا ہاتھ، نہ کو بغاوت ہو نہ زیادتی ہو. اور جو توانائی نظام سے لی ہے، اس توانائی کو اس نظام کے خلاف استعمال میں لگا دو، اس توانائی کو استعمال کرو اس نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے. تو نیکیوں کو پھیلانا، نیکیوں کو پھیلانے کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے، اپنی ذات سے اور اپنے گھر سے. اپنے گھر والوں کو پہلے کس چیز کی تلقین کرنی چاہیے؟ نماز. کانا یا مرو اہلہ بالصلاہ والزکاۃ. آپ گھر والوں کو تبلیغ کریں گے، آپ خود ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، وہ آپ کو ٹھیک کر دیں گے. پھر اگر آپ نے کسی وقت کوئی ضد کی یا کہیں پر آپ جذباتی ہو گئے تو آپ کو پکڑ لیں گے، ہمیں تبلیغ کرتے ہو تو تمہارا یہ حال ہے. کوئی کام ہو گیا تو تبلیغ چھوڑ دیں گے، غلط کام چھوڑ دیں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تبلیغ کا آغاز کہاں سے ہو؟ اپنے گھر سے، اپنے دفتر سے، اپنے قریبی لوگوں سے، اور یوں رفتہ رفتہ دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن نیکیوں کی ترغیب دینا، برائی سے روکنا. آخری بات اب کر رہا ہوں. فرمایا وہ یہ سارے اونا فل خیرات. پانچویں خوبی ان کی یہ ہے کہ یہ بھلائیوں میں ایک دوسرے کے مقابلے میں تیزی دکھاتے ہیں. افضال اشرف صاحب کیوں ملتزم بن رہے، میں کیوں نہ بنوں؟ میں جانتا ہوں فنا صاحب اتنا کام کیوں کر رہے ہیں، میں اس سے زیادہ کروں گا. وہ اتنے ایکٹیو کیوں، میں اس سے زیادہ ایکٹیو بنوں گا. وہ اتنا انفاق کیوں کر رہے ہیں، میں اس سے زیادہ انفاق کروں گا. ان کو اتنا قرآن یاد ہوگا، میں اس سے زیادہ یاد کروں گا. دوسرے کے اجتماع میں ہم زیادہ لیتے ہیں نا حصہ. اچھا ان کو منتخب نصاب کے تینے سے یاد ہو گئے، میں بھی یاد کروں گا، ان سے آگے بڑھوں گا. جو بھی بھلائی ہے آپ جانتے ہیں، دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، وہ بھی تو گزارا کر رہا ہے. اور دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو. اس اعتبار سے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم آگے سے آگے بڑھیں، مقابلہ کریں. مقابلہ تو ہمارے اندر ہے اور ہم کر رہے ہیں، لیکن مقابلہ کس میں کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے کرتے ہیں. پڑوسی کے گھر میں یہ چیز ہے تو میرا بھی آ جائے، بھائی نے یہ چیز لی ہے تو میں بھی لے لوں. اصل مقابلے کا میدان قرآن پاک 10 مرتبہ کہتا ہے کہ یہ آخرت کے لیے تیاری. 10 مرتبہ میری تقریر ہے، بہت پہلے کی تھی. مقابلے کا اصل میدان، اہم بات قرآن پاک 2 بار بیان کرتا ہے، اس سے زیادہ اہم بات 3 بار بیان کرتا ہے. تو جس بات کو قرآن 10 بار بیان کرے اس کی آپ اہمیت کا اندازہ کریں. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، مقابلہ کرنے والوں کو چاہیے کہ اس کام کے لیے مقابلہ کریں. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس کے لیے چاہیے کہ عمل کرنے والے عمل کریں. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا کعرض السماء والارض. 10 مرتبہ قرآن پاک یہ کہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. وہ وقت ہمارا قیمتی ہے جو دین کے لیے لگ رہا ہے، باقی وقت تو گزر ہی رہا ہے، اس کو تو آپ روک نہیں سکتے. اگر آپ آج اس اجتماع میں نہ آتے، وقت آپ کا گزر جانا تھا. لیکن آپ کو قیامت کے دن حسرت ہوتی. حدیث ہے کہ بہت زیادہ حسرت ہوئی ان زندگی کے اوقات پر جو وقت میں نکل گئے، اور یہ وقت ہمارا قیمتی بن گیا اگر یہ اللہ کی راہ میں لگ گیا. اقبال دوائی والا آپ کے ساتھی ہیں، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہم پہلے کرتے تھے آسینہ آباد میں، سب بیدار میں مزہ آتا تھا، زیادہ لوگ ہوتے تھے سب کا، تو آپ دوبارہ ویسا پروگرام شروع کر دیں. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، اس سے ہمیں ایک جھوٹی تسلی ہو جاتی ہے. ہر تنظیم سے 5-5-10 آدمی آ گئے، تھوڑا بڑا اجتماع ہو گیا، ہم بڑے خوش ہو گئے کہ بھی اجتماع ہو گیا. جو بھائی نہیں آئے ان کی فکر پھر ختم ہو جاتی ہے. آپ چھوٹے لیول پہ اجتماع کریں گے، اس میں کم لوگ آئیں گے. تو اب جن کے اندر واقعی فکر ہے وہ کہیں گے جو بھائی نہیں آئے ہم ان سے رابطہ کرنا ہے، ان کو بھی لے کے آنا ہے، ان کو بھی غفلت سے نکالنا ہے، جذبہ پیدا ہوگا. یہ مطلوب ہے. اور پھر رفتہ رفتہ آگے جو حالات کوشش ہم کر رہے ہیں شاید اس میں پھر بڑے بڑے اجتماعات کرنا ویسے بہت مشکل ہو جائے. تو وہ تحریکیں کامیاب رہتی ہیں جو گلی کوچوں کے اندر منظم ہوں. اگر آپ قریب قریب محلوں میں ہی دل بیٹھنے کا سلسلہ آپ کا چل رہا ہے وہ سزا ڈسٹرب نہیں ہوگا, لیکن ممکن ہے کہ حالات ایسے ہوں کہ آپ یہاں سے یاسین آباد ڈیفینس اکیڈمی جا ہی نہ سکتے. لیکن اگر آپ کام کر رہے ہیں محلے کی سطح پر گلی کی سطح پر تو کام کو کوئی نہیں روک سکتا. ہمیں اس لحاظ سے منظم ہونا ہے, ایک ایک اتنا اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہمارا کام چلتا رہے, ہمارے کام میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. کل ہمارے خلاف کوئی اگر امریکہ کے کہنے پر حکومت کوئی آپریشن کرتی ہے, ہمارا دفتر سیل کر دیجیے تو سیل کر دے, ہمارا کام دفتر پر ڈیپینڈ نہ کرتا. ہمارا کام باہمی رابطے, باہمی تعلق, گھروں میں, گلیوں میں, کوچوں میں ہر طرف ہو رہا. لیکن یہ کب ہوگا جبکہ ہم میں سے ہر بھائی ایکٹیو ہونے کی کوشش کرے گا, دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا. آخر میں فرمایا وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ, یہ لوگ ہیں جو صالحین میں سے, جن میں پانچ صفات ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں کیا ہیں؟ صالحین. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا, یقین دہانی کرائی کہ وہ جو بھی بھلائی کا کام کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اللہ شاکر ہے, ان اللہ شاکر العلیم, مکانا سعیکم مشکورا, تمہاری محنتوں کی بہترین قدر کی جائے گی, بہترین بدلہ دیا جائے گا. واللہ علیم بالمتقین, اللہ متقیوں سے واقف ہے. یہی لوگ متقی ہیں کہ جن میں پانچ بات, حالات خراب ہیں, ساتھی پریشان ہیں, کیا کریں, یہ کام کریں جو کرنے والے جو قرآن نے بتایا, اللہ کی مدد آئے گی. یہ کام کرنے والوں کی تعداد بڑھائیں, تعداد بڑھے گی اللہ کی مدد آ جائے گی. اتنی تعداد ہو جائے گی کہ ہماری کچھ سے ہوگی, ہم اگر کوئی بات کہیں گے حکومت سے تو حکومت اس کو بیٹے دینے پر مجبور ہوگی. یہ کام کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا آسان فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولاستغفر.